أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سحر عالمی نیٹورک کے پروگرام پیام رحمان میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل کا جو دن گزرا ہے بی بی دو عالم صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا دن تھا، اور اس مناسبت سے ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ انسان یعنی سورہ دہر کا تعارف پیش کریں گے، اور ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ اس سورہ کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن پروگرام کے آغاز سے پہلے اس سورہ کی چند ابتدائی آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
بنا میں خدائے رحمان و رحیم. کیا زمانے میں انسان پر ایسا وقت آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا کہ اسے آزمائیں، پس ہم نے اسے سننے والا دیکھنے والا بنایا. ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ نہ شکرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ نے سورہ دہر کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنا. ہم سورہ دہر ہی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کریں گے. اپنے معزز مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے. لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں اپنے اس پروگرام کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کے لیے اگر دوران پروگرام آپ کے ذہن میں کوئی سوال ابھرتا ہے تو آپ ہم سے ان ٹیلی فون نمبرز پہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجئے: 00982512902620. دوسرا نمبر ہے 00982512913740. یہ ہمارے دو نمبرز ہیں. اگر آپ ان پہ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں پروگرام کے دوران اور سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں. اس کے بعد ای میل ایڈریس ہے urdu@sahartv.ir. اس پہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اور اپنی انتہائی خوبصورت اور اچھی آرا سے جس میں ہماری اصلاح بھی ہو سکتی ہو آپ ہمیں نواز سکتے ہیں اس ای میل کے ذریعے سے. اور اس کے بعد ویب سائٹ ہے ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے لیے، اردو اور دیگر پروگرامز کو، بالخصوص اردو کے جو مختلف پروگرام ہیں ان کے لیے ویب سائٹ کا ایڈریس آپ نوٹ فرما لیں. ویب سائٹ ہے urdu.sahartv.ir. تو ناظرین چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں اور ان سے سورہ دہر کے حوالے سے گفتگو ہوگی. قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پہلے تو حسنی صاحب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے آپ کو اور اپنے تمام ناظرین کو تعزیت پیش کروں، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں ساتھ ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت کے علاوہ کوئی غم نہ دے.
الہی امین. میں بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح سے معزز و محترم ناظرین کی خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
السلام
بی بی دو عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو شہادت گزری ہے، مظلومہ شہادت، اس کے مناسبت سے تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اس گزارش کے ساتھ کہ ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ آپ کے خطبہ فدکیہ، جو خطبہ فدک کے نام سے مشہور ہے، اس کا ہم ضرور مطالعہ کریں، تاکہ ہماری نظر میں ان کی علمی منزلت، ان کی شخصیت، ان کی فضیلت جو ہے وہ صحیح طرح سے روشن ہو سکے کہ ان کی کیسی اتنی علمی شخصیت تھی، کتنی بڑی علمی شخصیت تھی، اور کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ امت کی ہدایت کے لیے وہ اس میں اسلامی تعلیمات کو پیش کیا ہے.
قبلہ، میں پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اور ہماری گفتگو چونکہ سورہ دہر کے حوالے سے، اور کتنی خوبصورت مناسبت ہے آج کے اس پروگرام میں اور جناب سیدہ کی شہادت کے حوالے سے کہ یہ سورہ بھی جناب سیدہ اور ان کے خاندان امام حسن، امام حسین علیہ السلام اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا سورہ دہر، اور ساتھ ساتھ شہادت کا موقع اور وہ ایام، ایام فاطمیہ کے نام سے مشہور ہیں پوری دنیا میں، دنیا کے تمام مسلمان بالخصوص اہل بیت کے چاہنے والے اور دل دادا بی بی کا غم جو ہے وہ بالکل عاشورہ کی طرح، عاشورہ محرم کی طرح مناتے ہیں. تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے خطبہ فدکیہ کا ذکر کیا، تو یہ خطبہ فدکیہ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہاں پہ دیا تھا؟
جی، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا موضوع چونکہ قرآن ہے، بس میں ایک
اشارہ،
اپنے سوال
ہو جائے کر
اشارہ کر جو وہ، چونکہ فدک جو سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی بیٹی کو جو ہبا کیا تھا، اور جب وہ آپ کی وفات کے بعد جب آپ سے وہ لے لیا جاتا ہے مختلف بہانوں سے، تو آپ جو ہے وہ اپنے اس حق کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنے کیا کہتے ہیں کہ اظہار کرنے کے لیے کہ میں حق پر ہوں، میرا حق تھا، مجھ کو غصب کیا گیا ہے، اس کو بتانے کے لیے آپ جو ہے وہ دربار میں جاتی ہیں، اس وقت کے جو حاکم تھے ان کے دربار میں جاتی ہیں، اور وہاں دربار میں جا کے جو ہے وہ آپ وہ خطبہ پیش کرتی ہیں، کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ خود ایک مفصل موضوع ہے، اور میں یہی چاہوں گا کہ کم از کم جو ہے وہ ہم سب جو آپ کے سے عقیدت رکھتے ہیں، حضور سے عقیدت رکھتے ہیں، کم سے کم ایک بار ضرور جو ہے وہ اس خطبے کا مطالعہ کریں، اس کے مطالب کو دیکھیں کہ آپ نے اس میں کیا بیان فرمایا ہے، اور کس طرح سے آپ نے قرآنی آیات کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ ثابت کیا ہے کہ کون سی چیزیں حضور کی امت کے لیے مفید ہیں اور کون سی چیزیں جو ہے نقصان دہ ہیں، کون سی چیز ان میں اتحاد پیدا کر سکتی ہیں، کون سی چیزیں ان میں افتراق پیدا کرتی ہیں، اور آپ نے اپنے حق کا اثبات کیا ہے کہ میرا حق تھا جو میرے بابا نے مجھے دیا تھا، مجھ سے وہ چھین لیا گیا.
یقیناً جب حضرت سلیمان نبی سلام اللہ علیہ اپنے حضرت داؤد علیہ السلام والسلام سے جب ارث لے سکتے ہیں، تو جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے جو ہے وہ ارث کیوں نہیں لے سکتے؟
اتفاق سے انہوں نے مختلف نبیوں کا تذکرہ جو ہے وہ اس خطبے میں کیا ہے.
اچھا.
کہ کس طرح سے ہر نبی کو جو ہے وہ جو ان کے بعد والے نبی تھے، جو ان کے فرزند تھے، ان کو میراث ملی، تو کیسے ہر نبی کو جو اس کے بعد کا جو نبی ہے، جو اس کا جو فرزند ہے، اس کو میراث ملے، اور میں جو نبی کی بیٹی ہوں مجھے جو ہے وہ میراث سے محروم. اللہ کا قانون ایک ہوتا ہے، اس کے قانون میں جو ہے وہ
کوئی
تبدیلی نہیں ہوتی ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ انہیں میراث ملے اور مجھے میراث نہ ملے، ان کے مجھے اس سے محروم کر دیا جائے؟
یقیناً قبلہ، میں گفتگو کی طرف باقاعدہ چلتا ہوں، اور ہمارا جو آج کا موضوع ہے سورہ دہر ہے، اور سورہ دہر کے حوالے سے میں نے کچھ نکات نوٹ کیے ہیں، جس طرح سے ہمیشہ ہم گفتگو کرتے ہیں ابتدا میں، کہ اس سورہ کے اندر جو مطالب اور مفاہیم ہیں مجموعی طور پر، پہلے ان کا ایک خلاصہ جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں آپ بیان فرما دیں، پھر ہم انشاءاللہ جزیات کی طرف جائیں گے.
جی، اور چونکہ ظاہر سی بات ہے گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن پھر ایک مرتبہ چونکہ یہ قرآنی سوالات جو آپ نے شروع کیے ہیں، اللہ کے نام سے پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنے گفتگو کو دو مرتبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، اور محمد و آل محمد پر درود و سلام کے بعد.
اللہم صلی علی محمد.
دیکھیں، جہاں تک اس سورہ کا تعلق ہے، تو سب سے پہلے کچھ باتیں میں خود اس سورہ کے سلسلے میں عرض کر دوں کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جو 31 آیات اور 240 کلمات پر مشتمل ہے، اور قرآن کی جو حقیقی ترتیب نزول ہے اس کے لحاظ سے 97 نمبر پر ہے، 97 نمبر پر ہے، اور سورہ رحمان کے بعد نازل ہوا ہے.
اچھا.
لیکن جو موجودہ ترتیب ہے اس وقت، جو قرآن میں سوروں کی ترتیب ہے، اس میں جو ہے وہ 76 نمبر پر، 76 نمبر پر اس سورہ کو سورہ موجود ہے جو سورہ قیامت کے بعد ہے. یہ سورہ انتہائی بافضیلت سورہ ہے اور اس کے متعدد نام جو ہے وہ ذکر کیے گئے ہیں روایات میں. ایک تو یہی جو لکھا ہے عام طور سے قرآنوں میں جو ہے وہ سورہ انسان, اور دوسرا نام جو ہے سورہ حل آتا ہے, سورہ دہر بھی اس کا نام ہے. اسی طرح سے سورہ ابرار بھی اس کا نام ذکر کیا گیا ہے جو اچھا. اس سورہ کی پہلی آئے کریمہ اور پانچویں آئے کریمہ سے لیا گیا ہے. جیسے مثلا ابتدا ہوتی ہے سورہ کی اس طرح سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, یا پانچویں آئے کریمہ میں ہے.
اسی کے اندر حل اتا بھی ہے,
حل اتا
پہلا
بھی
لفظ
ہے, انسان بھی ہے اور
دہر کا لفظ بھی آیا ہے.
جی, اور چوتھا نام جو ابرار ہے وہ پانچویں آئے کریمہ سے لیا گیا ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجہ کافورا, کہ جو ابرار جو نیک لوگ ہوں گے, مراد بھائی اہل بیت علیہ السلام ہیں, کہ جب وہ جس کاسے اور جس پیالے سے پئیں گے وہاں کے جو ان کو پینے کے لیے جو چیز دی جائے گی اس کا مزاج جو ہے وہ کافور, اس میں کافور ملا ہوا ہوگا, اس میں جو ہے کافی کافور کا مذہب. ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کا کافور یہاں کافور یقیناً فرق کرتا ہے, جیسا کہ اور لذتوں کے بارے میں ہے کہ لذتیں فرق کرتی ہیں. تو یہ اس کے نام کے حوالے سے کہ جو ہے اس کے متعدد نام ہیں اس سورے کے. اب جہاں تک اس کے مطالب اور موضوعات کا تعلق
جی
ہے,
مفاہیم جو اس کے اندر پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جی نازل کی ہیں سورہ میں,
تو جب اس پہ میں نے نظر کی تو میں نے دیکھا کہ مختلف حوالے سے اس میں جو ہے وہ مطالب جو ہے بیان کیے گئے. مثلا بعض مطالب وہ ہیں کہ جو اخلاقیات کو بیان کر رہے ہیں, بعض مطالب وہ ہیں کہ جو احکام اور دستورات کو بیان کر رہے ہیں, اسی طرح سے کچھ اور بھی ضمنی طور پہ مطالب کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان متوجہ ہو. مثال کے طور پر عقائد کے سلسلے میں جو مطالب بیان ہوئے اس میں قیامت کا تذکرہ ہے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قیامت میں جو نیک لوگ ہوں گے اور جو کفار ہوں گے کافر ہوں گے, کہ جو قیامت کا انکار کر رہے تھے, جو دین اسلام کا انکار کر رہے تھے, ان کی پوزیشن کو بیان کیا گیا ہے کہ وہاں کے اوپر جو ہے وہ ان کی کیا پوزیشن ہوگی, یہ جو ہے وہ
کس حال میں ہوں گے,
کس حال میں ہوں گے
جنہوں نے قیامت کا انکار کیا.
جی, قیامت کا انکار کیا, کفار کے لفظ ہے, کافرین کے لفظ ہے, کہ ہم نے ان کے لیے عذاب جو ہے وہ مہیا کیا ہے, تو ان کے عذاب کا تذکرہ ہے. تو یہ جو ہے وہ عقائد کے حوالے سے, یا اسی طرح سے عقائد کے حوالے سے یہ ہے کہ بہشت میں جو ہے وہ جو شراب دی جائے گی مومنین کو, جو نیک لوگ ہوں گے ان کا ذکر ہے کہ وہ شراب جو ہوگی خاص قسم کی شراب ہوگی. جب میں اس سورے کو جو پڑھ رہا تھا کہ وہ وہاں پہ ان کو شراب ملے گی, تو میں اس فکر میں تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پہ جو ہے شراب اور نجانی اس طرح کی بہت سی چیزیں جن میں ظاہری طور پر بہرحال لذت بھی ہوتی ہے لوگوں کو محسوس ہوتی ہے, تو کیوں جو ہے وہ یہاں کے اوپر انسان محروم ہے اور وہاں کے اوپر
یہاں پروردگار عالم نے اسے
حرام قرار دیا ہے, وہاں کے اوپر جو ہے اسے شراب ملے گی, مختلف قسم کی شرابیں ہوں گی. اسی طرح سے میں نے بعض روایت اور کتابوں میں پڑھا تھا کہ وہاں ایک سے ایک میوزکیں ہوں گی کہ جو ہے وہ
موسیقی
جی ہوں گی کہ جو سننے کو ملیں گی, اور درختوں سے جو ہے وہ آوازیں نکل رہی ہوں جس نے جو انسان نے کبھی سنی بھی نہیں. اس طرح بھی اور بھی حلال جو یہاں پہ حرام ہے بظاہر, لیکن وہاں کے اوپر وہ حلال ہوں گی. سوچ رہا تھا کہ میں نے کہا شاید شاید نہیں بلکہ یقیناً ایسا ہی ہو کہ یہاں جو اللہ نے ہم انسانوں کے لیے جو ہے وہ حرام کیا ہے وہ ہمارے امتحان کے لیے ہے, اور وہ ہم کو آزمانا چاہ رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم یہاں کے اوپر جو ہے وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہو یا نہیں ہوتے. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان یہاں ان حرام لذتوں سے اپنے کو نہیں بچا پائے, مثال کے طور پر خدا نخواستہ کوئی مسلمان العیاذ باللہ نعوذ باللہ کوئی شراب پینے میں مبتلا ہو جائے, اور ظاہر سی بات ہے کہ
یا موسیقی سنتا ہو میوزک
یہ حرام میوزک سنتا ہے یا اور دیگر جو حرام لذتیں اس میں مبتلا, ظاہر سی بات ہے پھر وہاں بھی وہ محروم رہے گا. یعنی ایک ہی راستہ یہ یہاں پہ انسان جو ہے وہ حرام لذتوں کو استعمال کر لے, یا یہی لذتیں جو حلال شکل میں وہاں ملیں گی اسے یہاں اپنے کو بچا لے, اور اس مدت تک کے لیے جو چند روزہ مدت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے, آنکھ کھلی کب بند ہو جائے کسی کو نہیں پتا.
چند روزہ 70 سال کی نارمل زندگی ہے
جی,
انسان جب 60-70 سال کی عمر گزار لیتا ہے اور پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے, اگر اس سے پوچھا جائے کہ کتنے تم نے دن گزارے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ابھی 2-4 دن کی بات تھی اور یہ پلک جھپکتے میں 60-70 سال.
ہاں بالکل, وہی خواب کے مانند ہے جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی. تو اور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ یہاں کے اوپر جو ہے وہ وقتی لذت ہے جو اس پہ انسان اکتفا کر لے، جو حرام ہے اس کا جو ہے وہ استعمال کرنے کے نتیجے میں اس کا عذاب بھی ہے، یا پھر جو ہے وہ چند روح عقل وہی ہے، یعنی یہاں کے اوپر انسان کی عقل پہچانی جاتی کتنا عقل مند ہے، کتنا اس کے اندر عقل پائی جاتی. ایسے تو لوگ مثلا بہت اپنے عقل مند ہیں، حقیقت میں عقل مند ہیں کہ جو ان چند روزہ حرام لذتوں سے خود کو بچاتا ہے ان ابدی لذتوں کے لیے جو اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے مہیا کر لی. اور ایسی لذتیں ہیں وہ کہ ماں تشتہل انفس، جو کچھ انسان کا دل چاہے گا فوراً حاضر ہو جائے گا
اور اس کا جو ہے وہ دل نہیں بھرے گا وہاں پہ.
جی جی، تو یہ اس کے حوالے سے خیر میرے ذہن میں سوال تھا، میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں بھی سوال آیا ہو، تو میں نے اس کا جو ہے وہ سوچا کہ اس کو بھی ذکر کرتا چلوں. تو یہ عقائد کے حوالے
اچھی بات ہے. جی بالکل، بہت اچھی.
اب اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے یا جو ہے وہ احکام کے حوالے سے، احکام کے سلسلے میں مثلاً پروردگار اس میں ذکر کرتا ہے کہ نظر کو پورا کرنے کا، جب انسان نظر کرے کوئی تو اس کو پورا
فقہی احکام بھی اس سورے کے اندر بیان
کیے گئے، جیسا کہ اہل بیت علیہ السلام بارے میں انہوں نے نظر کی 3 روزے کی، اس کے بعد اس کو انہوں نے پورا کیا. تو کوئی بھی انسان کسی بھی مباح کام کے لیے نظر کرے کہ کام ہو گیا تو میں مثلا روزہ رکھوں گا، 2 رکعت نماز پڑھوں گا، تو اس کو پھر اسے پورا کرنا چاہیے. اسی طرح سے سجدہ کرنے کا ذکر ہے رات میں، من اللیل فاسجد لہ، کہ رات میں جو ہے وہ تم پروردگار کے لیے سجدہ کرو. یقیناً رات کی عبادت اور رات کے سجدے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کا مزہ اور اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے جو ہے وہ اس میں جو پروردگار نے ذکر کیا ہے، ایک تو صبر کا حکم ہے، حالانکہ ڈائریکٹ خطاب جو ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ فصبر لحکم ربک، اپنے پروردگار کے حکم کے لیے آپ صبر کیجیے، مگر خطاب در حقیقت تمام ماننے والوں سے ہے، تمام مومنوں سے ہے، تمام مسلمانوں سے ہے، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مختلف مراحل میں، زندگی کے جو مراحل ہیں اس میں جو ہے وہ صبر کرے.
یعنی اس سورے کے اندر پروردگار عالم نے ان موضوعات کو بیان کیا ہے کہ جو معاشرے کے ہر طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہر انسان سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں عقائد ہیں
جی.
اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقیات ہیں اور احکام ہیں. بعض سورے ایسے ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے عقائد بہت زیادہ ہوں،
جی
بعض
جی.
سورے ایسے ہیں فرض کیجئے سورہ حجرات جن میں اخلاقیات
زیادہ ہیں،
لیکن اس سورہ میں پروردگار عالم تینوں موضوعات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے، عقائد بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں اور احکام بھی ہیں، احکام فقہی. قبلہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ یہ گفتگو ہماری جاری و ساری رہے گی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، کہ جس میں ہم سورہ دہر کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے معزز مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سورہ دہر، یہ سورہ جمہور کے نزدیک مدنی ہے. حضرت ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ یہ مکی ہے، حالانکہ خود حضرت ابن عباس کی ایک اور روایت ابن زریز، ابن مردوے اور بیہقی نے نقل کی ہے کہ جس میں صریحاً مذکور ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے. انسان کی ایک حالت تو وہ تھی جس میں زمانہ بھی موجود نہ تھا. حدیث میں آیا ہے کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ اس حال میں بھی تھا جبکہ کچھ بھی نہ تھا. بعد میں زمانہ وجود میں آیا لیکن اس طویل زمانے میں انسان موجود نہ تھا. اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کو عدم کے بعد وجود میں لایا گیا ہے. انسان کو مخلوط نطفہ یعنی جرثومِ پدر اور تخم مادر کے اختلاط سے بننے والے ابتدائی خلیہ سیل سے وجود میں لایا، اور امتحان و ارتقاء کی خاطر اسے سمیع و بصیر بنایا گیا. راہ حق دکھانے کا کام اللہ نے اپنے ذمہ لیا، اس پر چلنے کا کام انسان کے ذمے ڈال دیا گیا، اور اس کو راہ حق پر چلنے پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ اس کو خود مختاری دے دی گئی. اہل بیت علیہ السلام کی شان میں جو فضائل ان آیات میں بیان ہوئے ہیں سب اس موقع پر بیان ہوئے جب اہل بیت علیہ السلام نے ایثار و قربانی کی ایک لازوال مثال قائم کرتے ہوئے مسکینوں، یتیموں اور اسیروں کو کھانا کھلایا. اس سے ہمیں ایک درس یہ ملتا ہے کہ اللہ کو غریب پروری کس قدر پسند ہے. اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں غریب پروری سر فہرست نظر آتی ہے. چنانچہ آئے انما ولیکم اللہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان بھی اسی غریب پروری کے موقع پر کیا ہے، اور اس سورہ کو آیت نمبر 20 میں یکایک رسول سے خطاب کر کے فرمایا، اور آپ جہاں بھی نگاہ ڈالیں گے بڑی نعمت اور عظیم سلطنت نظر آئے گی۔ جنت میں اہل بیت علیہ السلام کی سلطنت کو اللہ نے عظیم فرمایا، تو اس سلطنت کی عظمت کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے جسے اللہ نے عظیم کہا ہے۔ یہ عظیم سلطنت اس ایثار و قربانی کے صلے میں مل رہی ہے جس کا مظاہرہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کیا، یعنی محرومیت کے عالم میں بھی جود و سخا، ناداری میں بھی دارائی، فقر و تنگ دستی میں بھی فیاضی، چنانچہ ذات فیاض کو یہ فیاضی پسند آئی۔
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان لے کر، اور آپ کی خدمت میں سورہ دہر کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب۔ حسنی صاحب، آپ اس سورہ کے مطالب اور مفاہیم کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، کوئی نقطہ اگر رہ گیا ہو؟
آج میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاقیات کے حوالے سے جو اس میں بیان کیا گیا، ایک تو صبر کے حوالے سے تلقین کی گئی کہ انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اہل بیت علیہ السلام سے الہام لیتے ہوئے انسان کو فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، ان کے لیے انفاق کرنا چاہیے اللہ کی راہ،
یہ انسان صدقہ اور خیرات دے،
صدقہ اور خیرات کرے۔ اس کے علاوہ کچھ اور مطالب ہیں کہ خلقت انسان کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اس کو اللہ نے یعنی کس چیز سے خلق کیا ہے، کس طرح سے خلق کیا ہے، اور اس کے علاوہ جو پروردگار نے اس میں مطالب بیان کیے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ قیامت کی طرف متوجہ رہے، اور جو ہے وہ اپنی خلقت کی طرف متوجہ رہے، اور انسان پروردگار کا ہمیشہ جو ہے وہ شاکر بندہ بن کے رہے۔
ہمیں پروردگار توفیق دے کہ ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کریں، چونکہ اس میں اہل بیت کا ذکر موجود ہے، اور جس طرح آپ نے بھی آخر فرمایا کہ انسان ہر حال میں پروردگار کا شکر گزار رہے، تو پروردگار ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم ہر حال میں پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ اس سورہ کی خصوصیت اور فضیلت روایات میں ملتی ہے کہ اس کے اندر کیا خصوصیات ہیں اس سورہ کے اندر، اور اس کے فضائل کیا ہیں؟
جی دیکھیے، خصوصیت کے حوالے سے میں دیکھ رہا تھا روایت میں، تو اس کی دو تین خصوصیتیں مجھے ملیں۔ ایک خصوصیت تو یہی ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ، یا بعض مفسرین کے بقول اس کی 18 آیات کریمہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں،
اچھا،
اور ان کی سیرت و فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔
کیا کہیں؟
اسی طرح دوسری فضیلت اور دوسری خصوصیت بلکہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کی یاد دہانی انسان کو، جو ایک اہم ترین عقیدہ ہے اسلام کا، اور جس پر ایمان کے ساتھ ساتھ یقین جو ہے وہ انسان کی زندگی کو میں تبدیلی لانے کے لیے، انقلاب لانے کے لیے جو ہے کافی ہے۔
یقین قبلہ، اس سے پہلے ہم سورہ قیامت ہی پہ گفتگو کر چکے ہیں مفصل،
جی،
اور اس سورہ کے اندر بھی قیامت کا ذکر موجود ہے۔
جی، اس کے علاوہ خود یہ سورہ کی خصوصیت یہ کہ ایک طرح سے یہ مکمل پروگرام ہے انسان کو انسان بنانے کے لیے، انسان سازی جسے کہتے ہیں، کہ انسان جو ہے وہ اپنے کو وہ انسان بنانا چاہتا ہے کہ جو پروردگار چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک پورا ایک پروگرام ہے، پروگرام کی شکل میں سورہ کی اسے اس میں سورہ میں بتایا گیا کہ وہ کیا کرے، کس طرح سے عمل انجام دے تاکہ جو ہے وہ واقعی انسان بن جائے، وہ انسان کامل بن جائے کہ جو پروردگار جو ہے وہ اسے مطالبہ کر رہا ہے۔
یعنی پروردگار نے اس سورہ کے اندر انسان سازی کے لیے ایک بہترین میٹر انسان کو فراہم کیا ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل کرے گا تو واقعاً ایک اچھا اور نیک انسان، ایسا انسان کہ جو جس کے بارے میں پروردگار چاہتا ہے کہ وہ ایسا بن جائے۔
جی، کیونکہ شروع ہی میں اس میں ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، پھر اس کا ہوتا ہے کہ تاکہ ہم اس کو آزمائیں، پھر یہ کہ ہم نے اس کی ہدایت کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ان افراد کے صفات بیان کرتا ہے کہ جو یہاں پہ اہل بیت علیہ السلام مراد ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح سے کیا، اور اس کے بدلے میں پھر ہم نے ان کو کیا دیا۔
یعنی انسانوں کے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک رول ماڈل کے عنوان سے، ایک بہترین نمونے کے طور پر، اسوہ کے طور پر پروردگار پیش کر رہا ہے۔
جی یقیناً ایسا،
یہ مصادیق ہیں اچھے انسانوں کے، آپ ان کے پیچھے چلیں۔
یقیناً ایسا ہی۔ اور جہاں تک جو ہے وہ فضیلت کا تعلق ہے، تو ایک دو روایتیں ہیں اس سلسلے میں میں عرض کرتا چلوں، ایک دو حدیثیں، جس میں ایک حدیث خود ہمارے نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص من قرأ سورۃ الدہر، جو سورۃ الدہر کی تلاوت کرے گا، تو فرماتے ہیں کان جزاؤہ علی اللہ جنت و حریرہ،
سبحان اللہ، واہ،
اللہ پر فرض یہ ہے کہ اس کی جزا جو دے وہ جنت دے اور ریشمی لباس اس کو عطا کرے،
کیا
ریشم کے لباس،
چونکہ اس میں حریر کا بھی ذکر ہے.
جی جی، اسی طرح جو ہے وہ آپ کے فرزن امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ حل عطا کی، سورہ دہر کی تلاوت کرے گا، تو پروردگار اس کو بدلے میں حوریں عطا کرے گا، اور آخر میں جو عرض کرتے ہیں فرماتے ہیں وکان مع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے گا، حضور کے ساتھ رہے گا بہشت میں. اور میں البتہ اور بعض سوروں کے لیے بھی تھا، لیکن میں خاص طور اس سورے کے سلسلے میں جب میں نے یہ حدیث دیکھی تو میں سوچنے لگا کہ واقعاً یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان یہ سورہ پڑھے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حضور کے ساتھ بہشت میں ہو. تو میں نے یہ دیکھا کہ یقیناً جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی راز ہو سکتا ہے. تو میں نے جب سورہ کے مطالب پہ میں نے غور کیا تو میں نے دیکھا کہ جو شان نزول کو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ یہ سورہ اور یہ اس کی آیتیں جو ہیں وہ تو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل، ان کی فضیلت کو بیان کر رہی ہیں،
جی بالکل،
ان کی سیرت کو بیان کر رہی ہیں، اور حدیث ثقلین کی رو سے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنا اسی طرح سے ہے جیسے کوئی نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا.
حدیث ثقلین جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارک فیکم
الثقلین
کتاب اللہ وعترتی،
کہ قرآن و اہل بیت سے تمسک کرو، یعنی اس طرح قرآن کی بات حجت ہے، اس کے دستورات پر عمل کرنا جو ہے وہ تمہارے لیے ضروری، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کے دستورات پر عمل کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. اور واقعی
اہل بیت علیہ السلام قبلہ قرآن کے حقیقی مفسر ہیں پیغمبر کے بعد، تو لہٰذا اہل بیت کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں ہے کہ جو قرآن کی صحیح تفسیر کرے، اور اہل بیت کے علاوہ انسان قرآن کو کسی اور کے پاس جا کے نہیں سمجھ سکتا.
جی مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے ایک پروگرام یہاں پہ ہم لوگوں نے کیا تھا ساتھ میں مل کے، وہ حضرت علی علیہ السلام کی قرآنی شخصیت کیا، اس میں میں نے ذکر کیا تھا جس کس طرح سے صحابہ کرام نے، کس طرح سے تابعین نے جو ہے وہ ان کی قرآنی شخصیت کا، قرآن کے مفسر قرآن ہونے کا، معلم قرآن ہونے کا اعتراف کیا تھا. تو وہی ہے کہ یعنی ان کی سیرت پر عمل کرنا گویا کہ حضور کی سیرت پہ عمل کرنے کو، اور واقعی سیرت اگر کوئی لینا چاہتا ہے، یقینی سیرت حضور کی، تو اہل بیت علیہ السلام اس کا مطمئن ترین راستہ، مطمئن ترین ذریعہ ہے. کہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ان کی سیرت کو بیان کیا جائے، اور ان کی سیرت پہ جب انسان عمل کرنے لگے گا تو گویا کہ اس نے حضور کی سیرت پہ عمل کیا، اور حضور کی سیرت پر عمل کرنا ہی انسان کو جو ہے وہ بہشت تک پہنچا سکتا ہے، انسان کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں جو ہے وہ بہشتی بنا سکتا ہے،
اور اسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کر سکتا ہے بہشت میں. یقیناً پروردگار ہمیں اس سورے کی تلاوت، اور تلاوت چونکہ تلاوت پہلا مرحلہ ہے،
جی جی،
اس کی تلاوت اور اس کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمیں یہ فضائل جو اس سورے کے بارے میں یہاں آپ نے بیان کیے ہیں، ان فضائل سے پروردگار عالم ہمیں بہرہ مند کر سکے، ہمیں توفیق دے پروردگار عالم. ایک اہم بات جو میرے خیال میں اس سورے کے بارے میں پوچھی جا سکتی ہے،
جی جی،
سوال کے طور پر، وہ ہے کہ اس کے جو مطالب بیان کیے گئے ہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے ان سے کہ یہ سورہ مدنی ہے، لیکن ظاہراً اس میں کہیں اختلاف پایا جاتا ہے، چونکہ میرے ذہن میں یہ بات تھی
جی،
تو میں نے سوچا کہ یہ سوال آپ سے کیا جائے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے.
ہاں بہت ہی اچھا سوال ہے، اس لیے کہ اس میں مفسرین کا اور علماء کا ایک حد تک اختلاف ہے، اور اختلاف اس حد تک ہے کہ صرف بعض حضرات وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مکی ہے، ورنہ مذہب اہل بیت کے تمام علماء اور اسی طرح سے جو دیگر علماء اسلام ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے، ان کے یہاں یہی مشہور ہے کہ یہ سورہ جو ہے وہ، یا جو 18 آیتیں جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل، وہ مدنی ہیں.
قبلہ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا تھا،
جی جی،
وہ یہ کہ اگر اس سورہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ مکی ہے یا اگر مدنی ہو؟ تو یہ جو اختلاف ہے، اور یہ اہم ایک اختلاف ہے، اور بہت تاکید کرتے ہیں مفسرین و محدثین کہ اس چیز کو معین کرنے میں کہ یہ سورہ مدنی ہے یا مکی، اس کا فائدہ کیا ہے؟
شاید ایک اس کا مقصد یہ ہو جو لوگ اس کو مکی بتانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ جو ہے وہ اکثر علماء نے، بلکہ 36 علماء اہل سنت نے اپنی معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سورہ جو ہے اہل بیت علیہ السلام، یعنی علی و فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا ہے. اس کے برعکس جو ہے وہ کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں مکی ہے. تو چونکہ اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ مدینے میں رہتے تھے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی جو ہے وہ مدینے میں ہوئی تھی، تو ایک طرح سے جن کے دل میں تھوڑا سا کہیں سے اہل بیت علیہ السلام کے لیے شاید وہ جگہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے، تو ایک بہانہ تراشی کرتے ہیں کسی طرح سے اس فضیلت کا انکار کیا جائے اور اس فضیلت کو جو ہے دور کی. جبکہ میں نے کہا کہ مشہور یہی ہے
اور یہ سورہ مدنی
مدنی ہے
اور اہل بیت علیہ السلام کی شان میں
نازل ہوا. اور میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا مثال کے طور پر جیسے علامہ سیوطی، انہوں نے اپنی کتاب اتقان میں، اپنی
جلال الدین سیوطی
اپنی کتاب الاتقان میں، یا اپنی تفسیر الدر المنصور میں، بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں، اسی طرح سے زمخشری نے اپنی کتاب جو ہے وہ کشاف میں، اور بھی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے اپنی معتبر کتابوں میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ یہ سورہ جو ہے مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوا ہے، یا اس کی ابتدائی آیتیں جو ہے وہ علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئیں. لیکن اس کے برعکس جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض وہ ہیں کہ جو، البتہ ان کی تعداد بہت کم ہے، بعض وہ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکی ہے. اب مجھے تعجب ہوتا ہے، حتیٰ جو ہے وہ بعض ایسے شعرا ہیں کہ جنہوں، یعنی اتنی مشہور یہ بات تھی کہ سورہ مدنی ہے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا ہے، انہوں نے اپنے اشعار میں اس کا تذکرہ کیا، یہاں تک کہ محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی کے نام سے معروف ہیں اور چار اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ انہوں نے ایک شعر کا، اس شعر میں یہ تذکرہ کیا کہ یہ جو ہے وہ علی کے شاعر میں، کہتے ہیں الا متا حتا متا، کہتے ہیں یہ کب تک ایسا ہوگا کہ مجھے اس جوان، یعنی اس علی کی محبت میں میری سرزنش کی جائے گی، عاطف فی حب حاض الفتح، کب تک مجھے سرزنش و ملامت کی جائے گی کہ میں اس جوان اس علی سے محبت کرتا ہوں.
اچھا یہ کون فرما رہے ہیں؟
امام شافعی فرما رہے
ہیں، جو مسلمانوں کے ایک امام ہے، چار اماموں میں سے ایک امام.
جی جی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ کیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ فاطمہ کی شادی آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ ہوئی؟ حل زوجت فاطمہ غیرو، یعنی آپ کو ایک فضیلت اللہ نے دی کہ جو ہے وہ فاطمہ کی شادی اور فاطمہ کف آپ کو قرار، نہیں ایک فضیلت کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک سوالیہ انداز میں کہتے ہیں حل فی غیر ہی حل آتا حل آتا، کہ آپ کے علاوہ کے بارے میں حل آتا نازل ہوا ہے، یعنی یہ یقینی بات ہے، یہ متفق علیہ بات ہے کہ صرف علی کے بارے میں اور علی کے خاندان کے بارے میں نازل ہوا ہے، اور کسی کے بارے میں یہ سورہ نازل نہیں ہوا ہے.
کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. یقیناً ائمہ اربعہ کی ایک اور ایک اہم ترین شخصیت ہیں، اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام ہیں،
جی جی،
امام شافعی، اور وہ اہل بیت کے اتنے دلدادہ ہیں، اتنے چاہنے والے ہیں. اور نہ صرف یہ شعر اور یہ اشعار جو ابھی آپ نے جن کا ترجمہ پیش کیا، اور بھی بہت سارے اشعار میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو انہوں نے بیان کیا ہے.
بلکہ اگر مجھے آپ اجازت دیں، جی، تو چونکہ امام شافعی کا ذکر آ گیا تو ایک میں شعر اور نقل کر دوں،
جی،
کہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، جیسے ایک مثلا جو اہل علی کے چاہنے والے ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے، ان کو رافضی کہہ کے مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ رافضی ہیں، اور اس طرح سے گویا کہ ان پر ایک تان کی جاتی ہے. لیکن وہ فرماتے ہیں ان کان حب آل محمد رفضن، کہ اگر آل محمد سے محبت کرنا ہی رافضی کہلاتا ہے، تو کہتے ہیں فل یشہد الثقلان انی رافضن، تو دنیا اور جہان گواہ ہو جائیں کہ سب سے بڑا رافضی میں ہوں.
اللہ،
یعنی اگر ایسی تہمت ہے کہ جو،
یعنی اگر اہل بیت کی محبت کرنے والے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو رافضی کہا جاتا ہے، تو میں بھی رافضی ہوں،
میں بھی راضی ہوں، دنیا اور جہان گواہ ہو جائیں کہ میں بھی ایک رافضی ہوں. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی فضیلت ہے علیہ السلام کی نگت نظر میں کہ انہوں نے اس طرح سے اشعار، خاص طور جو ہمارا موضوع گفتگو تھا کہ یہ سورہ مدنی ہے اہل بیت علیہ السلام کی، بڑے علماء اسلام جو ہیں انہوں نے اس کا اقرار کیا، اعتراف کیا اپنی کتابوں میں
کہ یہ سورہ مدنی
ہے. یہاں تک کہ علامہ جو ہے وہ امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے میں نازل ہوا ہے.
یقیناً قبلہ ہم اور آگے بڑھتے ہیں. اب چونکہ جب یہاں تک بات آ گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو بیان کر دیا کہ اس کا شان نزول اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہے، تو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے؟
جی جی.
یعنی وہ کون سا موقع تھا کہ جب یہ سورہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا؟
جی یقیناً بہت ہی اچھا سوال ہے اور یہ معلوم ہونا چاہیے، حالانکہ اجمالاً ذکر ہوئی یہ بات کہ جو ہے وہ یہ سورہ یا بعض مفسرین کے بقول اس کی 18 آیتیں جو ہے وہ
کم سے کم اس کی 18 آیات جو ہے وہ اہل بیت کی شان میں نازل،
اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں۔ البتہ پہلے میں اس نقطے کو عرض کروں، پھر میں اس شان نزول کو بیان کرتا ہوں۔ یہ جو فضیلتیں کیوں بیان ہو رہی ہیں اہل بیت علیہ السلام، اس سے یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں۔ ظاہر جب کسی میں کمال ہوتا ہے تو انسان وہ شخصیت محبت کرتا ہے، جب محبت کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی کے لیے آئیڈیل بناتا ہے، کیونکہ حضور کے بعد یہ آئیڈیل ہیں، ان کی سیرت آئیڈیل ہے، اس لیے ان کے فضائل قرآن مجید نے بیان کی، اس لیے حضور نے اتنی حدیثیں ان کی فضیلت میں بیان کی تاکہ ان کو اپنا آئیڈیل بنائے، ان کی سیرت کو اپنا، ان کے کردار کو اپنا۔
آپ شان نزول کو بیان کریں گے لیکن ہم چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم شان نزول کے سلسلے میں جو گفتگو ہے اس پہ جائیں گے۔ ناظرین آپ دیکھتے رہیے پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ دہر کا تعارف پیش کر رہے ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور ان کی شان میں نازل ہونے والا قرآن مجید کا یہ عظیم الشان سورہ، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، شہزادی کونین گئی جانب کوثر اے بائے مصیبت، حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، جو مجھ پہ مصائب پڑے گھر دن پہ وہ پڑتے تو شب میں بدلتے، تو شب میں بدلتے، معصومائے عالم یہ بیان کرتی تھی اکثر اے بائے مصیبت، حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، اور ظلم و ستم اتنے پہاڑوں پہ جو پڑتے ہو جاتے وہ ٹکڑے، ہو جاتے وہ ٹکڑے، فرمایا جب یہ ظلم ہوئے حد سے گزر کر اے بائے مصیبت، حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، زہرا کو پیام ان کا علی نے دیا کر باحالت ابتر، باحالت ابتر، سن کر یہ سخن رونے لگی بنت پیمبر اے بائے مصیبت، حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، ایک وقت میں سب کام یہ کرنے کا سبب کیا، حیدر نے جو پوچھا، حیدر نے جو پوچھا، فرمایا کہ اب جاتی ہوں میں نزد پیمبر اے بائے مصیبت، حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، شہزادیوں پہ وقت مصیبت ہے یہ فرحت، گر ان سے ہے الفت، گر ان سے ہے الفت، رو رو کے دو شہزادیوں کو پرسائے مادر اے بائے مصیبت، حسنین کے سر پر سے اٹھا سایہ مادر اے بائے مصیبت، اے بائے مصیبت، اے بائے مصیبت۔
السلام علیکی یا صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ البتول، المغصوبۃ حقها، المکثورۃ ضلعها، المظلوم بعلها۔ ناظرین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے جو کل کا دن تھا، آپ کو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں وقفے کے بعد اپنے معزز مہمان جناب عباس مہدی حسنی صاحب سے، اور بات چل رہی تھی سورہ دہر کے تعارف کے حوالے سے۔ قبلہ سورہ دہر کے تعارف میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اس سورہ کا شان نزول کیا ہے۔
جی
ہمارے پاس تقریباً حد اکثر 3 منٹ رہتے ہیں،
میں شاہ نزول کے سلسلے میں ایک روایت میں نقل کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو جناب ابن عباس سے روایت ہے، جنہیں مفسر اسلام کے عنوان سے عالم اسلام میں پہچانا جاتا ہے، حالانکہ آپ نے بھی تفسیر جو سیکھی ہے مولا کائنات سے سیکھی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض اصحاب کے ساتھ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. یہاں بھی عظمت ہے اور فضیلت اہل بیت علیہ السلام کی، ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ دونوں بیمار ہیں، تو مولا کائنات سے کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے، اے ابو الحسن، کیا بہتر نہیں ہے کہ ان کی شفا کے لیے جو ہے وہ روزے کی نظر کر لو؟ تو ملتا ہے کہ آپ نے 3 روزے کی نظر کی، آپ کی شریک حیات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے روزے کی نظر کی، جناب فضا نے روزے کی نظر کی، اسی طرح سے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے ان دونوں لوگوں نے بھی جو ہے وہ روزے کی نظر کی. اب
کہ 3 دن روزہ،
3 دن روزے رکھیں گے، اور کیونکہ گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں، تو حضرت علی علیہ السلام نے جو ہے وہ ایک یہودی کے یہاں، غالباً اس کا نام شمون لکھا ہے روایت میں، اس کے یہاں سے جو ہے وہ کچھ جو قرض کے طور پہ لیے، اور لینے کے بعد گھر لے کے آئے. جب افطار کا وقت آیا تو جو ہے وہ تھوڑا سا جو بی بی دو عالم نے جو ہے وہ اس کو آٹا پیسا، روٹیاں پکائیں. روٹیاں پکا کے بھی
ٹائم ختم ہو رہا ہے، بالکل
اچھا،
بلکہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، چونکہ 3 منٹ ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ شان نزول کو ہم آئندہ پروگرام میں تفصیل سے بیان کریں گے، اور بلکہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے اگلے پروگرام کا. ناظرین، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آئندہ پروگرام میں بھی، اور آپ کی خدمت میں ہم سورہ دہر کا تعارف پیش کریں گے.